بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثمين رحمة الله عليه، اس پیارے سے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں آخری ابواب پر بات کر رہے ہیں. ضمیر سے متعلق ہی ہے آج کا درس. شیخ صاحب فرماتے ہیں ضمیر الفصل، ضمیر الفصل کا معنی شیخ صاحب فرماتے ہیں حرف بصيغة ضمیر الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. ضمير الفصل هو حرف ہے جو ضمیر رفع منفصل ہے. دیکھیں پھر سمجھاتا ہوں میں، تعریف ترجمہ سمجھنا پھر میں بتاتا ہوں کیا معنی ہے. ضمیر الفصل هو لفظ لکھ لیں، حرف نہیں لفظ، حرف لکھا ہے عربی میں، حرف لفظ کو بھی کہتے ہیں. وہ لفظ ہے جو ضمیر رفع منفصل ہے اور جو مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے جب دونوں معرفہ ہوں. کون سے دونوں؟ مبتدا اور خبر. اب اس تعریف پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. لفظ ہے جزاک اللہ خیر، ضمیر رفع ہے، ایسا لفظ ہے جو ضمیر ہے، وہ ضمیر رفع ہے، یعنی ضمیر نصب اور خفض یا جر نہیں ہے. منفصل ہے یعنی متصل نہیں ہے. یقع بین مبتدا والخبر یعنی اس کی خاص جگہ ہے اس ضمیر کی، مبتدا والخبر کے بیچ میں ہوگا، بشرطے کہ مبتدا والخبر دونوں جو ہیں وہ معرفہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں نکرہ نہ ہو. ضمائر کی قسمیں کتنی ہیں؟ کون سی؟ اچھا، اس اعتبار سے دو ہیں، اتصال اور انفصال کے اعتبار سے، ایک متصل ہے ایک منفصل ہے. متصل کی مثال ضربہ، ہم ضربہم، یا قلنا، کتبنا، قرأنا. نا جو ہے ہم نے لکھا، ہم نے پڑھا. نا جو ضمیر منفصل متصل ہے یعنی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. منفصل کا معنی ہے الگ سے لفظ ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، منفصل ہے، الگ سے ہے. جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہوا جو ہے منفصل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک منفصل ہے، الگ سے ہے. اچھا، ایک تو یہ اعتبار ہے اتصال اور انفصال. اچھا، دوسری قسم کو ہے ضمیر کی، پہلے پڑھ چکے ہیں، بولنے والے کے اعتبار سے متکلم ہے، مخاطب ہے، غائب ہے. متکلم کون سے ہیں؟ انا اور نحن. مخاطب کون سے ہے؟ انت، انتی، انتما، انتم، انتن. اچھا، اور غائب کے لیے ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہن. ہم اور ہن میں کیا فرق ہے؟ اس میں میم ہے اور اس میں نون ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے میم نون والا. ہم غائب، جمع مذکر کے لیے، ہن غائب جمع مؤنث کے لیے. جانتے ہیں کیا ہوتا ہے غائب جمع مؤنث مذکر؟ اتنا تو جانتے ہیں نا. ٹھیک. تیسرا اعتبار ہے ضمیر کی تقسیم کا، ہونا چاہیے نا کامن سینس. یہاں پہ رفع جو پڑا ہے، رفع کے علاوہ بھی تو ہونا چاہیے نا. ضمیر رفع ہے، ضمیر نصب ہے، اور ضمیر جر یا خفض ہے. یہ سب بات کریں ضمیر الرفع کی، کبھی ضمیر میں بات کریں میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. ضمیر رفع کون کون سے ہیں، ضمیر نصب اور ضمیر الجر. ابھی وقت نہیں، میں اگر وہ بات کروں تو پھر آپ یہاں پہ مکس کر دیں گے آپ. تو یہاں تک سمجھ لیں یہ جو تقسیمات ہے ضمیر کی اتنی ہے، تفصیل انشاءاللہ کسی اور درس میں بیان کروں گا. اچھا، یہ بھی جان چکے کہ رفع ضمیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں منفصل بھی ہے اور مبتدا خبر کے بیچ میں ہوگا. جیسا فرماتے ہیں یکون بضمیر ویکون بضمیر المتکلم، اور یہ ضمیر جو ہے ضمیر فصل جو ہے، جو رفع ہے، وہ ضمیر متکلم سے بھی ہوتا ہے. کقولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان، اننی ان اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سورۃ طہ آیت نمبر 14. یہاں پر اننی ان اللہ کون سا ضمیر ہے؟ انا. ٹھیک، متصل ہے یا منفصل ہے؟ منفصل ہے. ٹھیک. اچھا، اگر ہم یہ پڑھیں اننی اللہ، جملہ صحیح غلط ہے؟ نہیں، ویسے قرآن مجید میں تو ہے، وہ تو یہی پڑھیں گے جیسے لکھا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر فصل کا فائدہ کیا ہے؟ آگے آگے ہمارا کم ہے، ایک تاکید ایک بات تفصیل آگے آگے. اصل میں ضمیر فصل کیوں بیان کیا جاتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو جملے سے نکال دیجیے، جملے فرق نہیں پڑتا، جملہ صحیح ہوتا ہے، گرامر کے اعتبار جملہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے وجود سے جملے کی قیمت بدل جاتی ہے، اس کی قیمت اور ہو جاتی ہے، اور قیمتی ہو جاتا ہے، اور اچھا ہو جاتا ہے، اور مضبوط ہو جاتا ہے. اننی ان اللہ، تو انا جو ہے ضمیر ہے، ضمیر ہے، رفع ہے، منفصل ہے. اچھا، بین المبتدا والخبر ہے، لا الہ الا انا. ودوسری مثال سے سفر، وقوله تعالى وان لنحن الصافون، اور بے شک ہم صف باندھے رہتے ہیں. فرشتے کی زبانی، ان لنحن الصافون، سورة الصافات آیت نمبر 165. وان الصافون بنتا کہ نہیں بنتا؟ ان مبتدا ہے اور الصافون خبر ہے، تو نحن بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ضمیر ہے، رفع ہے، منفصل ہے، بین مبتدا والخبر، مبتدا انا، صافون خبر ہے. ٹھیک ہے، جیسا فرماتے ہیں وہ بے ضمیر المخاطب، یعنی ضمیر فصل جو ہے یا تو ضمیر متکلم ہوگا یا مخاطب ہوگا یا غائب، جیسے آگے آئے گا. وہ بے ضمیر المخاطب، مخاطب ضمیر بھی ہو سکتا ہے، کہ قولی تھا جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان، کنت انت الرقیب علیہم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 117، اور آپ ہی ان پر نگہبان تھے. کنت الرقیب علیہم، لیکن انت بیچ میں آ گیا تو جملہ کی قیمت اور اس کا جو وزن اور اس کی جو نوعیت وہ تبدیل ہو گئی. جی، ہے اور آپ ان پر نگہبان تھے، یا اور آپ ہی ان پر نگہبان تھے، تو ہی تو ہے نا، یہ فرق ہے. جیسا فرماتے ہیں وہ بے ضمیر الغائب، اور غائب کی ضمیر سے بھی ضمیر فصل رفع ہوتا ہے، کقولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اصل میں وَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ، یا أُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ، یہ سورت کون سی سورت ہے؟ بقرة بارك الله فيك. آية نمبر 5. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اور وہی لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں. جی
شکلن جو ہے وہ ظاہر جو ہے یعنی صرف نحن جو ہے وہ رفع کے حالت میں ہے, باقی تو ہم ہیں.
نہیں 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 میں بتاؤں آپ کو, ضمائر جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں, ضمائر معرب نہیں ہوتے, فی محل رفع ہوتے ہمیشہ. تو اس کی جگہ رفع کی ہوتی ہے ہمیشہ, ضمائر رفع, ضمائر نصب, ضمائر جر, اور سارے نہیں ہوتے ایک ساتھ. اور ضمائر کے درس میں عربی گرامر پڑھ چکے ہیں, اگر آپ کو وہ یاد ہو تو اس میں پوری تفصیل پڑھ چکے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلَهُ ثَلَاثُ فَوَائِد, اور اس ضمیر فصل کے جو بیان ہوتے ہیں قرآن مجید میں عربی زبان میں, اس کے تین فوائد ہیں. الاولى نمبر 1 التوكيد, تاكيد کرنا پہلے نمبر پہ. فان قولك, آپ کا یہ کہنا, جب آپ یہ کہتے ہیں زید هو اخوك, اوكد من قولك زید اخوك. اب دو جملے, ایک ہے زید اخوك, زید اخوك, زید آپ کا بھائی ہے, زید هو اخوك, زید ہی آپ کا بھائی ہے. دونوں میں فرق ہے, کیا فرق ہے؟ تأکید ہوئی ہے, یعنی زید اخوك ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, سگا بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھائی بھی ہو سکتا ہے, کزن بھی ہو سکتا ہے, لیکن زید هو اخوك تو زید ہی تمہارا بھائی ہے, یہ تو پکی بات ہے نا, دوسری بات تو ہے نہیں. دوسرے بھائی ہو سکتے ہیں, دوسرے ہو سکتے ہیں, لیکن زید ضرور ہے. الثانیہ الحصر, دوسرے نمبر پہ جو ہے دوسرا فائدہ جو ہے اس کا حصر کا ہے. اور حصر کا معنی ہے وہو اختصاص ما قبله بما بعده. حصر کسے کہتے ہیں؟ اختصاص ما قبله بما بعده, جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس کو بعد والے کے ساتھ خاص کر دینا. الفاظ کچھ پہلے گزر چکے ہیں کچھ بعد میں, جو پہلے گزر گیا ہے وہ خاص ہے اس کے بعد والے کے لیے, اسے کہتے ہیں حصر. فإن قولك, آپ کا یہ کہنا, یا جب آپ یہ کہتے ہیں المجتہد هو الناجح, جد جہد کرنے والا ہی کامیاب ہے. یفید, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اختصاص المجتہد بالنجاح, کہ کامیابی جد جہد کرنے والے کے لیے خاص ہے. میں دوبارہ سے کہتا ہوں المجتہد ناجح, جد جہد کرنے والا کامیاب ہے, تم سب جانتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں المجتہد هو الناجح, کہ جد جہد کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کامیابی جو ہے, کامیابی کس کے لیے خاص ہے؟ مجتہد کے, جد جہد کرنے والے کے لیے. جو جد جہد نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے. تیسرا فائدہ ضمیر الفصل بیان کرنے کا, شیخ صاحب فرماتے ہیں الفصل, ضمیر الفصل تو فصل, فصل کا معنی کیا ہے؟ یعنی الگ کرنا, ای التمیز بین کون ما بعد او خبرا او تابعا, کس چیز کو الگ کرنا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اس کے بعد والے جملے کی تمیز و پہچان, کہ وہ خبر ہے یا تابع یا صفت ہے, یعنی جو ہوا کے بعد ہے وہ خبر ہے یا صفت ہے, کس کی؟ مبتدا کی. فإن قولك, اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں زید الفاضل, زید فضیلت والا ہے, يحتمل ان يكون الفاضل صفة لزید, یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ فضیلت جو ہے یہ زید کی صفت ہے. والخبر منتظر یعنی زید الفاضل طیب, کہہ سکتے کہ نہیں زید جو فضل والا ہے وہ اچھا ہے. لیکن اگر یہ کہتے زید الفاضل, دوسرا احتمال کیا ہے کہ الفاضل خبر ہے. دیکھیں دو جملے ہیں, زید الفاضل زید فضیلت والا ہے, فضیلت یہاں پہ کیا ہے خبر ہے, بات ختم ہوگی, جملہ مکمل ہے کہ نہیں. اچھا زید فضیلت والا جملہ مکمل ہے نہیں, جبکہ زید فضیلت والا اچھا ہے, جملہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ کیا متعین کرے گا کہ یہ صفت ہے یا یہ خبر ہے؟ ضمیر الفصل. ایسا فرماتے ہیں زید الفاضل يحتمل ان يكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر ويحتمل ان تكون الفاضل خبرا, فاذا قلت زيد هو الفاضل تعين ان تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. الجواب هيك زيد هو الفاضل, الفاضل کیا ہے؟ اب خبری ہے, اب دوسری بات ہے نہیں, اب صفت ہو نہیں سکتی ہے, اب تعین ہو چکی ہے. ہوا کی وجہ سے جو ہوا کے بعد, جو ضمیر فصل کے بعد لفظ ہے وہ خبر ہی ہے, صفت نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے احتمال تھا صفت بھی ہو سکتی تھی اور خبر بھی ہو سکتی تھی, لیکن ہوا کے بعد جو ہے وہ خبر ہے, صفت کا جو احتمال تھا وہ دور ہو گیا. اب جب قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, آئے دیکھیے تین معنی موجود ہیں. دیکھتے ہیں, نمبر ایک التأکید, اولئک المفلحون اور اولئک هم المفلحون, تأکید کس میں زیادہ ہے؟ هم المفلحون میں, کہ فلاح کی تأکید کی جا رہی ہے. اولئک بھی, یہ اولئک ہے کون جن کی پہلے بات ہو چکی ہے, کون ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, پہلے صفت ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جتنے صفات والے یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, جن کی صفات پیاری پیاری صفات گزر چکی ہے, یہی فلاح پانے والے ہیں. تو تأکید اس میں ہے پہلی بات. نمبر دو حصر, کیا مطلب؟ کہ فلاح کہیں پہ ڈھونڈنی اور پانی ہے تو ان صفات کو اپنا لیں. یہ صفات ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں, اس لیے قد افلح المؤمنون, افلح فعل ماضی ہو چکے ہیں. اگر آپ نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر آپ کو متقین کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. متقین کا راستہ کیا ہے؟ متقین کون ہے؟ ان کی سب سے پہلے صفت کیا ہے؟ دیگر صفات کیا ہے؟ دیکھیں پانچ آیات میں قرآن مجید کے آغاز میں آپ پڑھتے ہیں تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے, دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے جو راستہ عظیموں کا راستہ ہے, جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے. ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا, نہ تو اپنے عقل کے حوالے کیا کہ ہم بھٹکتے رہیں عقل کی کیا کہتے ہیں اسے بھول بھلائیوں میں. لبرن دیکھیں لبرن بھول بھلائیاں جو ہوتی ہیں, عقل تو ہے بھول بھلائیاں ساری. آپ ایک دروازے سے اندر جاتے ہیں پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, کبھی راستہ ملتا نہیں آپ کو, کیونکہ وہ مستقیم نہیں, بھول بھلے کے مستقیم نہیں ہوتے. اور نہ ہی ہمیں کشف ذوق یا خواب کے حوالے کیا ہے, نہ ہی ہمیں کسی عام انسان کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں جب صراط مستقیم کا حکم دیا ہے, متقین کا راستہ ہے, مومنوں کا راستہ ہے, اسے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے اور ان کی صفات بیان فرمائی ہے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے, ارے یہ جو صفت ہے یہ متقی ہے کہ نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب, آگے قرآن مجید سارے کا سارا غیبیات پر مشتمل ہے. یہ اس کے اندر سارے کے سارے غیبیات ہیں. اگر امام بالغیب نہیں ہے تو ثابت قدمی ناممکن ہے. امام بالغیب نہیں ہے تو ثابت قدمی بھی ممکن نہیں ہے. جب ثابت قدمی نہیں تو پھر ایمان کس چیز کا؟ جب آپ کوئی چیز دیکھیں, اب آپ بلڈ کر رہے ہیں کوئی چیز, اب عمارت دیکھ لیں, کوئی عمارت بلڈ کرتے ہیں آپ, اگر آپ کی بنیاد ہی کمزور ہو تو وہ بلڈنگ کبھی پائیدار نہیں ہوتی, اور اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ چھت کر دیکھتے رہتے کب گرتی ہے, کیونکہ پائیدار نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کی بنیاد آپ نے ٹھیک نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور اس کو اپنی ہدایت بنائیں, کیونکہ اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں بتا دوں میں آپ. اور قرآن مجید سے ہی حدیث پر عمل کرنے کا حکم ہے, اور قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کو تو صحابہ کرام اور متقین کے راستے کو اپنا کر سمجھو, ورنہ سمجھنا ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ جس نے بھی اس راستے کے علاوہ سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ ناکام ہوا اور گمراہ ہوا. اولئک هم المتقون. تو حصر توکید ہے, حصر ہے. کس چیز کا حصر ہے؟ اولئک هم المفلحون. فلاح کا حصر اولئک کے ساتھ. اولئک کون ہے؟ السلف الصالح. صراط الذين انعمت عليهم. كون انعمت عليهم من نبينا والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله اكبر. جو بھی ان سے دوستی لگاتا ہے وہ بہترین انسان بن جاتا ہے, احسن, اس جیسا دنیا میں کوئی ہوتا نہیں ہے. ارے وہ تو ہے نہیں, ہم لوگوں کو دیکھا نہیں ہے, ان سے دوستی ممکن ہے کیا؟ ممکن ہے. اللہ اکبر. ایسا راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اگر فزیکل ایگزسٹنس نہیں ان کی, ان کے جو اقوال ہیں, جو فرمان موجود ہیں, آپ اگر ان کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کے وہ دوست بن جاتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا. تیسرا الفصل, فصل ہو گیا کہ اولئک هم المفلحون. یہ خبر اچھی طرح سن لیں, رب الجلال سبحانہ وتعالی کی خبر ہے کہ فلاح کا ایک ہی راستہ ہے. اولئک کے راستے کو اپناؤ تو فلاح ہے. اور قرآن مجید کے اندر فلاح کا اور کامیابی کا مکمل ساز و سامان موجود ہے. جس نے فلاح پانی ہے تو, جس نے فلاح نہیں پانی تو اس کی ہم بات نہیں کر سکتے کوئی. لیکن جو یہ کہتا ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں شریعت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, میں شریعت کا نفاذ چاہتا ہوں, تو ایک ہی راستہ ہے, اولئک هم المفلحون. اولئک کے راستے کو اپناؤ گے تو ان کے ساتھ ہوگے, انہی کی طرح فلاح پاؤ گے. ان کے راستے کو چھوڑو گے تو پھر بھی فلاح نہیں مل سکتی. پھر واللہ اعلم. آخری باب میں پڑھ لیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں الالتفات, یہ اس سے آسان ہے, ساتھی پریشان ہو گئے. الالتفات, التفات کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر التفات کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی طرف مڑ کے دیکھ, کسی طرف مڑ کے دیکھنا, یہ لفظ التفات. لیکن اس کا تعلق اصول تفسیر سے کیا ہے؟ دیکھیں بڑا پیارا تعلق ہے. جیسا فرماتے ہیں الالتفات تحویل اسلوب الکلام من وجہ الى آخر. اسلوب کلام کو ایک انداز سے دوسرے انداز میں تبدیل کرنا. ایک انداز جاری ہے, آپ اس انداز بیان کو تبدیل کر دیتے اچانک, اسے التفات کہتے ہیں. تو التفات فزیکل بھی ہوتا ہے دیکھنے سے, اور التفات کلام, بارک اللہ, کلام میں بھی ہوتا ہے, بات کرنے میں بھی ہوتا ہے. اور جو کلام کرنے میں التفات ہے اس کی مٹھاس ہے, اس کی وجہ بھی ہے, اس کے فائدے بھی ہیں. جیسا فرماتے والا وہ صور, اس کی صورتیں ہیں مختلف, منہا ان میں سے بعض کی ذکر کرتے ہیں اور مثال بھی دیتے ہیں. نمبر ایک الالتفات من الغیبت الى الخطاب. غیبت, ضمیر غائب کی بات ہو رہی ہے, پھر اچانک خطاب, آپ کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں, اچانک آپ سیکنڈ پرسن کا ذکر کر دیتے ہیں. غیبت تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا, اور خطاب سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. چلو آسان ہو جائے بات. دیکھیں اب مثال دیکھیں, غائب سے مخاطب کی طرف التفات کی مثال. کا قول تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دیکھیں الحمد للہ رب العالمین, رب العالمين كونه الله هي. الرحمن الرحيم كونه الله هو. مالك يوم الدين كونه هو. إياك نعبد وإياك نستعين أنت. غيبتك جو غيبك جو ایک انداز تھا وہ آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں, جو ہی انداز کلام تبدیل ہوتا ہے آپ چونک جاتے ہیں, ارے انت کہاں سے آ گیا, ابھی تو ہوا اس کی بات ہو رہی تھی تو آپ کی بات کہاں سے آ گئی. اياك نعبد واياك نستعين سورة الفاتحة شيخ صفر بعد فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله اياك ہم صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. نمبر دو دوسری مثال الالتفات یا دوسری صورت الالتفات من الخطاب إلى الغيبة الٹ خطاب کی بات ہو رہی ہے اچانک غیبة, اب سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں اچانک تھرڈ پرسن کی ذکر کرتے ہیں, بات وہی ہو رہی ہے اسی کے متعلق ہو رہی ہے. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کقول تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ ان کو لے کر چلنے لگتی ہیں, تم اور وہ, بات کس کی ہو رہی ہے, حتی اذا کنتم فی الفلک تمہاری ہو رہی ہے نا, کنتم انتم وجرین بهم جب وہ چل ان کو لے کے چلتی ہے یا تم کو لے کے چلتی ہے, سبحان اللہ, تو وہ ان کو لے کے چلتی ہے. سورة يونس آيات نمبر 22 شيخ صفا ما تحول الكلام من الخطاب الى الغيبه في قوله وجرين بهم اور وہ ان کو لے کے چلے, آپ کو لے کے کیوں نہیں فرمایا, انداز بیان کو تبدیل کر دیا. تیسری صورت الالتفات من الغیبت التکلم, غیبت سے تکلم تھرڈ پرسن سے فرسٹ کی طرف, تکلم کون سا ہوتا ہے, پہلا ہوتا ہے نا. فقوله تعالى لا ترك يا فرمان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا, اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے, نقیب سردار کو کہتے ہیں. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا, فحول الكلام من الغيبه الى التكلم في قوله وبعثنا نحن, بات کس کی ہو رہی ہے, ہم کی ہو رہی ہے نا, غیبت غیبہ ہے اور اچانک بعثنا نحن, تو سیاق و سباق تھوڑا تبدیل ہو گیا, اس کو انداز بیان جو تبدیل ہو گیا. سورة المائدہ آیت نمبر 12 چوتھی صورت کے اثر فرماتے ہیں الالتفات من التکلم الى الغیبہ, فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن, تکلم سے غیبت, کقول تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, سورة الکوثر آیت نمبر 1 اور 2 شیخ صاحب فرماتے ہیں فحول الکلام من التکلم الى غیبت فی قوله لربک انا اعطیناک الکوثر فصلي لربك وانحر, شيء صفر ما تقول الالتفات فوائد, الالتفات كيف فوائد هي منها المسيح نمبر 1 حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه, أسلوب كي تبديلي سي مخاطب کو بیدار اور متوجه کرنا, پہلا نمبر پہ جو فائدہ ہوتا ہے الالتفات کا کہ مخاطب کو بیدار اور متوجہ کرنا, جو سن رہا ہے قرآن مجید کو یا جو جملے کو سن رہا ہے وہ بیدار ہو جائے, اگر وہ تھوڑا سا اونگ رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اس کو بات مزے نہیں آ رہی, جب انداز میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر وہ متوجہ ہوتا ہے مزید, ارے بات کچھ ہو رہی تھی اب کچھ اور ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو مخاطب ہے جو سن رہا ہے جس سے بات ہو رہی ہے اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا. دوسرا فائدہ حمل على التفكير في المعنى, معنى میں غور و فکر کرنے کی ترغیب اور دعوت دینا, کیوں؟ لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي للتفكير في السبب, کیونکہ اسلوب یعنی بات کے طریقے کا بدل جانا سبب کی بدل جانے میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی آپ ایک بات کر رہے ہیں پھر اس کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہوئی ہے تو آپ غور و فکر کرتے ہیں اس تبدیلی کا سبب کیا ہے. جب سبب پہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر بات جو میسج ہو جو پیغام ہے وہ مل جاتا ہے. تو تدبر کے لیے باتیں بہت پیاری ہیں, بہت ضروری ہیں. ان سے تدبر پہ جب بات کریں گے تب بھی انشاءاللہ مزید تفصیل مثالوں کے ساتھ بات کریں گے. تیسرا فائدہ دفع السآمة والملل عنه, تھکان اور ملال کو دور کرنا. یعنی بعض اوقات ایک چیز پڑھتے جی اکتا جاتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے جو رائٹر ہوتے ہیں اچھے رائٹر ہمیشہ کیا کرتے ہیں وہ, تاکہ ریڈنگ کرنے والا شخص جو ہے وہ اس کا جی یعنی اتانا جائے ایک ہی بات ایک ہی انداز میں, تھوڑے سے ٹوسٹ دیتے ہیں تبدیل کرتے ہیں, سٹوری میں نہیں الفاظوں میں, سٹوری تو بعد میں ٹوسٹ ہوتی رہتی ہے ان کی مرضی ہے, الفاظوں میں بھی وہ تھوڑے تبدیلی کرتے ہیں. یہ بیوٹی عربی زبان کی. یہیں سے آپ دیکھتے ہیں کسی کی بات کر رہے ہیں ہی کی بات ہو رہی ہے پھر آپ ہی کی جگہ آئی استعمال کرتے ہیں یا وی استعمال کرتے ہیں تو بالکل سٹوری کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں تو مشکل تھا, عربی زبان میں بڑا پیارا انداز ہے عربی زبان میں, یہاں پر مشکل نہیں ہوتی. یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل آسانی سے کرتے ہیں اور سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ جب یہ تبدیلی ہو رہی ہے اب مجھ سے جو یہ جو ایک تھکان ہے یہ دور ہو رہی ہے. جیسا فرماتے ہیں ان بقال اسلوب علی وجه واحد يؤدي الى الملل غالبا, کیونکہ ایک ہی طریقے سے ایک ہی انداز بیان سے مستقر رہنا اسے جی اکتا جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں هذه الفوائد عامه للالتفات في جميع صوره, اور یہ جتنے فائدے بیان کیے ہیں یہ عام ہیں التفات کے لیے, اس کی سارے صورتوں میں آپ کو یہ فائدے ملیں گے. اما الفوائد الخاصه فتتعين في كل صوره حسب مقتضيه المقام, اور جس کے خاص فائدے ہیں وہ ہر صورت اپنے اپنے ہوتے ہیں جیسا کہ مقام کا تقاضا ہوتا ہے. یعنی سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں آپ, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو سب سے اہم بات ہے نا پوری سورہ فاتحہ میں, اس کو دوسرے اسلوب سے بیان کیا, دوسرا انداز بیان ہے اس کا, اس کو ضمیر کو تبدیل کر دیا غائب سے مخاطب. اب نماز میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں, اس لیے دیکھیں صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے. گفتگو کس سے ہوتی ہے, مخاطب سے ہوتی ہے یا غائب سے ہوتی ہے؟ مخاطب سے ہوتی ہے نا, تو مخاطب کہاں پہ ہے؟ شروع میں دیکھتے ہو ضمیر الغیب ہے, مخاطب تو نہیں ہے, لیکن جب آپ اياك نعبد و اياك نستعين پڑھتے ہیں نا پھر اهدنا الصراط, پورا تبدیل ہوئی اهدنا انت الصراط المستقيم, تو اب گفتگو اللہ تعالیٰ براہ راست کرتے ہیں. اللہ اکبر, جب گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے. پہلے تین آیات میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کیا ہے, یہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. اياك نعبد و اياك نستعین عہد ہے, وعدہ ہے. اهدنا الصراط المستقیم دعا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اصل مقصد دعا, سورہ فاتحہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم ہے نا, لیکن دعا کا انداز کیا ہے؟ سب سے پہلے حمد ثنا ہے, تعریف, اس کے بعد مفت کوئی چیز نہیں ملتی نا, ملتی ہے کوئی چیز مفت؟ ہاں وعدہ تو کرو نا, وعدہ کرو, وعدہ کرو, کس چیز کا وعدہ کرو؟ وعدہ کس چیز کا کیا جاتا ہے مجھے بتایا, آپ کسی چیز سے کسی چیز سے کچھ لینے جاتے ہیں کہتے اچھا وعدہ کرو, اس وقت وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ عام بات کا وعدہ کرتا ہے یا اس کے نزدیک جو سب سے اہم ترین چیز ہے؟ ظاہر ہے جب بات ہدایت کی ہوتی ہے, صراط مستقیم کی ہدایت, پھر جنت کی بات ہو رہی ہے تو پھر وعدہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو جنت میں لے کے جائے نا. اگر اس کو اگر وعدے کی پاسداری کرتے ہیں تو اياك نعبد و اياك نستعين, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, وعدہ ہے, اگر میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرتا ہے جو سوال کرتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے اسے عطا کر دوں. یہ وعدہ کیا ہے؟ اياك نعبد و اياك نستعين. اچھا یہ ہوتا اگر نعبدك ونستعينك, ضمیر کون سا ہے؟ نعبدك انت نستعينك انت, لیکن یہاں کا کیوں؟ دیکھیں ایک تو التفات ہے، التفات کے ساتھ ساتھ حصر بھی ہے. حصر کیسا ہے؟ جو پیچھے تھا اس کو آگے لے کے آئے. عربی زبان کی ایک قاعدہ ہے، جس چیز کی جگہ پیچھے ہو اسے آگے کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف خاص کیا جا رہا ہے، حصر کیا جا رہا ہے اس کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالی میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ عبادت جب بھی کروں گا صرف اور صرف تیرے ہی کروں گا، اور مدد جب بھی طلب کروں گا صرف اور صرف تجھ سے مدد طلب کروں گا. کیا مطلب ہے کہ دنیا داروں سے کسی مدد نہ طلب کرنا، اس کے خاص کر دیے نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ استعانت جو عبادت ہے. ہر استعانت نہیں، وہ ہر استعانت عبادت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دو، مدد طلب کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ شرک ہے؟ یا ایاک نستعین میں آتا ہے؟ یہ نہیں آتا ہے ایاک نستعین. کیوں؟ عبادت ہی نہیں. بارک اللہ فیک. تو ہمیں کس نے کہا کہ استعانت اگر عبادت ہے تب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ورنہ نہیں. ایاک نعبد نے ہمیں کہا ہے، ایاک نعبد نے متعین کر دیا ہے ہر عبادت کو. اور اس عبادت میں سے ایک ایسی عبادت ہے جس سے اکثر و غافل ہیں، اکثر و غافل ہیں اس عبادت سے، وہ شرک ارتکاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی بیان کر دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو استعانت میں غلطی ہوگی، اور آج دیکھو مت میں جو بنیادی غلطی ہوئی کہاں سے ہوئی ہے پتہ ہے؟ دعا سے، پکار سے، استعانت سے ہوئی. اس کے باوجود بھی بعض مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، دیکھا تیسرا فائدہ، سورہ فاتحہ رکن ہے ہر نماز کا، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تاکہ کوئی مسلمان کے پاس حجت رہے قیامت کے دن کہ نماز تو پڑھے، سورہ فاتحہ تو فرضی نہیں تھی، رکن نہیں تھی، میں نے پڑھی نہیں سورہ فاتحہ، مجھے کیا پتا. یہ اکنا بھی اکنا چین ہوتا کیا ہے؟ ایک تو نماز خود فرض ہے، اس کے بغیر نماز جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، یاد رکھے. تارک الصلاۃ کافر ہے. مسلمان ہو تو نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، یہ اکنا نستعین بھی پڑھنا پڑے گا. جب یقین سے پڑھا ہے عمل بھی کرنا پڑے گا، دوسرا راستہ ہی نہیں. تو کوئی دیکھے نہیں، نجات کا راستہ اور نہیں ہے. یا کہنا ہے یا کہنا سے ان کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تب اہدنا الصراط المستقیم تو مل سکتا ہے، ہدایت مل سکتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں آج جو لوگ اس یا کہنا ہے یا کہنا سے ان سے غافل ہیں، وہ کتنی گمراہ میں بھٹک رہے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے، دنیا میں، آخرت میں تو بات کی بات ہے نا. دنیا میں سفید داڑھی ہے، سر پہ لمبی پگڑی ہے، رقص کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو ذلت دکھائی ہے، دنیا کے سامنے جس کو تم اپنا پیر مرشد سمجھتے ہو، جس نے میرا وعدہ توڑا ہے. میرے بھائی معیار مال و دنیا شہرت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنا دولت ہے، فرعون کے پاس اس سے بھی زیادہ تھا. یہ کون سی بات ہے؟ شہرت کی بات کرتے ہیں، فرعون اس سے زیادہ مشہور تھا، ابو لہب اس سے زیادہ مشہور ہے. شہرت اور مال اور دولت کوئی معیار نہیں ہے میرے بھائی کامیابی کا. کامیابی کا معیار ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پھر آگے ملتا ہے اولئک المفلحون، اولئک هم المفلحون. سبحان اللہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہم نے اس پیارے سے رسالے کے درس کی شرح مکمل کر لی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ اعلم آخر میں وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد علی وصحبہ اجمعین تم ولله الحمد رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کی شرح کا درس مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس میں اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر کچھ غلطی ہوئی تو صرف میری طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ لوگوں کو، ہمیں سامعین کو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہمیں سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سورہ پر چلنے کی صرف صحیح روش منہج کو اپنانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.